मैट्रिक में नहीं पास कर पाते, कुछ उसके बाद मैट्रिक करके छोड़ देते हैं, उसके बाद उसी की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो लोग भी उसे फॉर्म फिल करके डालें ताकि उनकी सॉर्टिंग करके अकॉर्डिंगली उनका एक प्रोग्राम मैनेज किया जा सके। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रोफेशनल और पढ़ी लिखी खवातीन जो पेशा भी हों और तालीमी मैदान में भी बहुत आगे हों, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने बना रखे जिससे सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी। इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए, वो जो चाहे उस ग्रुप का मेम्बर बनना, वो अपने टेलीफोन नंबर, अपना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अपने नाम के साथ पोजिशन या व्हाइट बॉक्स जो बाहर रखे उन्हें डाल दें। अगर इस वक्त भी हमें और आपने ये बात ना पैदा हुई कि हम अपने फॉर्म के लोग हिमायत और मदद करें, उसके बाद ज़्यादा टाइम नौजवान लोग यादत हैं उनके पास, तो शायद टाइम अंदर आई शायद पर है, और बहुत सारे लोग जो हमारी तरह 50 को क्रॉस कर गए, टाइम उनके राइट साइड पर नहीं, हमारे पास थोड़ा वक्त है। अगले 50 साल तो हमें नहीं मिलेंगे ना, थोड़ा वक्त है, उस थोड़े वक्त को गेमफुली इस्तेमाल करना हमारी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। अगर उसी वक्त पॉसिबल है जब आप लोग नौजवान लोग पढ़े लिखे लोग उसमें हमारे साथ छोड़ेंगे। मैं कभी मजलिस पढ़ना नहीं चाहूँगी क्योंकि मैं अभी एक टेलीविजन प्रोग्राम करके आ रही हूँ, उसके फौरन बाद बने थे। ये मजलिसें आप लोगों के लिए होती हैं और वो सारी दुनिया देखती है, वो बात मुख्तलिफ है, मैसेज मुख्तलिफ है, तो हम आमतौर पर उनका ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन ये मेरी गलती है, मुझे उस जानब ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि हमारे लोगों के बारे में मिसकंसेप्शन है या करबला के मैसेज जितना बड़े लोग नहीं दे पाते, तो जितना हमारे ताल्लुक से आगे बढ़ जाए तो हमारे लिए बड़ी साजिश और बड़ी अच्छी बात होगी। नबी मुहर्रम है, शब आशूर है, इस्तेमाल मस्जिद में जितना बरामद होगा हर साल की तरह, और हर साल भी की तरह आप लोग बरसराम दुनिया की तरह भी करेंगे और बरसराम मतलब भी करेंगे। मुझे इसी साल आपसे ये कहना नहीं पड़ता क्योंकि आप बिल्कुल बहुत इस बात का ख्याल रखने वाले लोग हैं कि ये इंजारात अदा की जा रहा है। शुरू हो जाएंगे और 2:30 बजे ठीक मजलिस शुरू होगी जो 1 घंटे से कम होगी, हार्डली 45 मिनट्स, उसके बाद पापा शुरू नहीं है। तो कल का टाइम शाम का नहीं है, हर साल की तरह कल यहाँ 1:30 बजे हमारे आशूरा शुरू हो जाएंगे और ठीक 2:30 बजे आप मजलिस होगी। सलवार
والمحاسن الجعفرية والأم القاضية اسلامی
جیسی تنظیموں کی فنڈنگ شروع کی اور ایسی میسیو فنڈنگ شروع ہوئی، مدرسے سے بننے لگے، ان کی لٹریچر چھپنے لگا، میگزین آنے لگے، یہاں تک کہ پنجاب یونیورسٹی میں پہلا سینٹر آف ایکسلنس امیرکن ایڈ سے بنا کر جماعت اسلامی کے سپورٹ کیا گیا تاکہ وہاں پر ٹیچرز ٹریننگ کریں، اور پھر یہ ٹیچر سارے ملک کے مدرسوں اور اسکولوں میں پھیل کر بوجھ ذہن پیدا کریں جو پروگریسو نہ ہو ریٹروگریسو۔ یہ پنجاب یونیورسٹی کا سینٹر آف ایکسلنس، ذرا کبھی جا کر دیکھیں نا کس نے بنایا، کیسے بنا، کون سی اولی لوگ تھے، اب تک اس کے آگے مقصد نہیں، اور اس کے بعد پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر اس امیرکن ایڈ سے جماعت اسلامی پہ قبضہ ہو گیا، کینیڈا پہ قبضہ ہو گیا، تعلیمی بورڈ پہ قبضہ ہو گیا، ہمارے لوگوں کو ہوش نہ آیا۔ یہ باتیں میں اپنے نوجوانوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ انہیں یہ نہ سننے کو مجھے ملے، ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا، آپ کو پہلے شاید نہ پتا ہو، اب آپ کو پتا چل گیا نا، اب آج اس کے بعد کی دنیا تو آپ کی ہے، جو پچھلوں سے غلطیاں ہو گئیں ان غلطیوں کی ریکٹیفیکیشن آپ نے کرنی ہے، آپ یہ سمجھیے کہ آپ سے پہلے والی نسلیں تھیں انہوں نے آپ کے لیے کچھ اچھا نہیں کیا، آپ خود اپنی اچھائی کے راستوں کو تلاش کریں۔ ان زمین لائی دو مقالے لکھے گئے، ایک مودودی نے لکھا مسئلہ ملکیت زمین، اور یہ پنجاب کے ان بڑے لینڈ لارڈز کے پیر ہلانے کے لیے کافی تھا کہ جن کو مغلوں کی منصبداری سے انگریزوں نے مالکان زمین بنا دیا تھا، وہ زمینیں ان کی ملکیت نہیں تھی، کانگریس مغلوں کے منصبدار تھے، جب انگریز پہنچا تو انگریز ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے انہیں ان زمینوں کی ملکیت دے دی۔ پنجاب کی ساری لینڈ ایسی انگریزوں کی دی ہوئی زمینوں پر لینڈ اس کے مالکان بنے، مودودی نے ان کے پیر ہلانے کے لیے مسئلہ ملکیت زمین لکھ ڈالا، اور میسر اسٹیل کے اوپر اس کی پالیفریشن ہوئی جس میں ان کی اس زمین اس لینڈ کی اونرشپ کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اب پنجاب کی لینڈ ایرسٹوکریسی نے ڈر کے مارے اپنی زمینوں میں سے ان کو، جو ان کی نہیں تھی، اپنی زمینوں میں سے، ان زمینوں میں سے ان کو مدرسوں کے لیے جگہ دینے لگے، فنڈنگ کرنے لگے، ان کی مسجدوں کے لیے زمینیں دینے لگے۔ اس طرح یہ مذہبی زہر جو نگیٹو تھا پاکستان کی رگ و پے میں سرایت کرنے لگا۔ اللہ اکبر، یہ ساری باتیں اس لیے ضروری ہیں کہ میں اپنے نوجوان بچوں کے اذہان سے گزار دوں کہ تاریخ میں بہت بہت تلخیاں ہو گئیں اور بہت بڑا وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اب آپ کو بہت وجلنٹ اور ہوشیار رہنا ہے۔ ہم نے میدان چھوڑ دیے، ہم مقابلے پر نہیں تھے، ہم مثبت دکھا رہے تھے اور پی رہے تھے، آج بھی کھا رہے اور پی رہے ہیں، نہ کل ہوش تھا نہ آج ہوش، نہ کل ہوش تھا نہ آج ہوش ہے۔ اس کے بعد وہ 60 کی دہائی، پھر 70 کی دہائی آئی، اور جب پیپلز پارٹی کی پروگریس آف موومنٹ شروع ہوئی تو شوکت اسلام کی ذریعہ امریکہ کی فنڈنگ سے جماعت اسلامی کے پاؤں پر چل کر نکالی گئی، اور 70 میں جو خواتین ہیں جو تھی، میں بھی تھی، میرے نوجوان بچے نہیں تھے، وہ شوکت اسلام کی ذریعوں کے اگر کہیں سے پروٹیجنس مل جائیں اور آپ وہ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں ہی سے کاروائی کتنی زوردار پڑ چکی تھی۔ یہ 4-5 سال 6 سال 79 تک جو انتظار کر کے بھٹو صاحب کو پھانسی نہیں چڑھائی گئی، یہ بھی ان کی زندگی کے انوبھو تھے، ورنہ انہیں شوکت اسلام کی ریلی کے بعد ہی پھانسی رچانی چاہیے تھی۔ یہ سارا ان کیپٹلسٹ لابی کا کمال تھا جو اسلام کو اور مسلمانوں کو ایک ٹول کے طور پر سوشلزم کے مقابلے پر لا کر کھڑا کرنا چاہتی تھی تاکہ یہ آپس میں بھڑتے رہیں اور ہم آرام اور چین کی نیند سوتے رہیں۔ پاکستان میں جتنی مذہبی تنظیمیں، ملائیت اور جتنا ریلیجیس فنیٹیزم آج آپ کو نظر آتا ہے، اس کے پیچھے ساری امریکہ اور یو کے کی فنڈنگ۔ 80 کی دہائی شروع ہوئی اور مرد مومن مرد حق پاکستان پر نازل ہو گیا، اور اس نے پاکستان کو اسلام کا قلعہ، فورٹریس آف اسلام کا نعرہ لگا دیا۔ اللہ اکبر، یہ فورٹریس آف اسلام کا نعرہ اتنا خطرناک تھا کہ سربراہ مملکت خود سیکٹیرین جنگیں لڑ رہا تھا،
کراچی سے آگ لگائی 82 اور 83 سے وہ آگ کوئٹہ پہنچی, اجاڑ دیا کوئٹہ میں ہزاروں کو, وہاں سے وہ آگ بارہ چنار پہنچی, اجاڑ دیا پوری سوائی کو, وہاں سے وہ آگ 1988 کے اندر گلگت بلتستان پہنچی, اور اسامہ بن لادن نے لشکر لے کر گلگت بلتستان کے شیعوں پر تھپا بول دیا. اس کے بعد ٹرکل ڈاؤن کر کے وہ تحریک پنجاب میں آئی, اور پھر پنجاب میں شیعوں کا قتل عام ہوا. آج سارا ملک اسی شعلے کی زد پر ہے. کیا آپ نے یہ سمجھا تھا کہ فقط میرے گھر میں آگ لگے گی اور آپ کے گھر بچ جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا. جب آگ لگائی جاتی ہے پھر آگ گھر نہیں دیتی, بس وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. ہمیں تو بڑا دکھ ہے آپ نے ہمارے گھروں کو آگ لگائی, آج سب کے گھر اس آگ کے شعلوں پر. ہم پھر وہی چاہتے ہیں کہ ہم اس آگ کو بجھائیں, اس لیے کہ ہم حسینیت کے پیروکار ہیں. ہم پھر یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان شعلوں کو ٹھنڈا کر دیں, اس لیے کہ ہم حسینیت کے پیروکار ہیں. ہم پھر یہی چاہتے ہیں کہ فسادیوں کو الگ کر دو اور جہاد کا ٹائٹل ان سے واپس لے کر دوبارہ مملکت اسلامیہ پاکستان اس ٹالرنٹ معاشرے کی طرف آ جائے جس ٹالرنس کی بنیاد کے اوپر اس ملک کو قائم کیا گیا تھا. ہم وہ اسلام چاہتے ہیں جو گرجے کا بھی تحفظ چاہتا ہے, جو مندر کا بھی تحفظ چاہتا ہے, جو سائن آباد کا بھی تحفظ چاہتا ہے, جو مسجد کا تحفظ بھی چاہتا ہے, اور جو امام بارگاہ اور جلوس کا بھی تحفظ چاہتا ہے. ہم کسی ایسے مسلمان اور اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کے دل میں انسان احترام انسانیت نہ ہو, اور ہم کسی ایسی مملکت کو اسلامی مملکت کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کے اندر مذہب کے نام پر انٹالرنس ہو. ہم پھر ذہن سازی کر رہے ہیں. اگر آپ نے 70 برس کی تو ہم بھی ذہن سازی کر رہے ہیں, اور پوری طرح اب مقابلے پر آ چکے ہیں. اور میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہتی ہوں, جو وقت گزر گیا بس پیچھے پلٹ کر نہ دیکھو اور آگے بڑھو, آگے بڑھو, یہ آگے اور زیادہ. لیکن آپ یہ دیکھیے, اسی انگریز نے دنیا کو سمیٹ کر آپ کی گود کے اندر ڈال دیا, اسی انگریز نے آپ کو وسائل پرووائڈ کیے, اسی انگریز نے کمیونیکیشن کو اتنا فاسٹ کر دیا. اب آئے اور کوئی بیٹھے آپ کے مقابلے پر, آپ اپنی تعلیم, اپنا ہنر, اپنی اکانومی, مجھے ہاتھ پھیلا کر مانتے ہوئے شیعہ بڑے برے لگتے ہیں. چاہے وہ سادات کہہ کے ہاتھ پھیلائیں یا غیر سادات کہہ کے ہاتھ پھیلائیں, کیوں کسی امام نے ہاتھ پھیلائے تھے؟ کب کسی امام نے میں نے کر لینا آج کی تقریر میں کیا ضرورت ہے مجھے اور تقریر کرنے کی؟ اور آپ بڑے کھل کھل کر کہتے ہم سادات ہیں, یاد ہمیں دو, ہم غیر سادات ہمیں دو, ہم غریب ہیں ہمیں دو. ارے آپ کیا امام خود جد جو ہے کوشش ماں حسین علیہ السلام نے حملہ کی, اتنی بڑی موومنٹ لے کے چلے, کتنے چندے جمع ہوئے تھے؟ کم از کم 250 آدمی تو ساتھ تھا نا, اور رجب سے لے کر 10ویں محرم تک 250 آدمی کھا بھی رہا تھا, پی بھی رہا تھا, رہ بھی رہا تھا. کون چندے دے رہا تھا؟ وہاں کون سی USAID تھی؟ وہاں کون سی USAID تھی؟ تو میرے دوستوں, یہ ہمارے آئمہ کا شیوا نہیں ہے. یہ مانگنا, یہ لوٹنا, یہ کھسوٹنا, یہ پیچھے پڑ جانا, یہ لٹیروں والی کیفیتیں اور حالتیں خصلتیں اختیار کرنا, یہ شیعوں کا شیوا نہیں ہے, یہ شیعوں کا وسیلہ اور طریقہ نہیں ہے. اپنی اپنی مقبول گھر خوشب علی کی محبت کا حق ادا کرو, اپنی اپنی طاقت کے مطابق خوشب علی کی محبت کا حق ادا کرو, مل کر جل کے. اور یہ ہاتھوں میں جو ایشیاں لیے جھٹتے ہیں نا آپ لوگ, میں اس کی دکھ کاٹوں, میں اس کے پر کاٹوں, میں اس کی مجلس کاٹوں, میں اس کا ماتم کاٹوں, میں اس کا محفل کاٹوں, میں اس کا جلوس کاٹوں, اللہ اکبر, اس نے تباہ کر دیا اس قوم کو, اس نے برباد کر دیا اس قوم کو. اپنے آپ سے وعدہ کرو, اپنے امام سے وعدہ کرو. ارے جہاں کسی شیعہ کا کوئی معاملہ ہو, اگر فائدہ نہ پہنچا سکو تو کم از کم نقصان کے لیے ہاتھ نہ بڑھاؤ. کل آپ کو جو ہے طیبہ کو اپنا منہ دکھانا ہے, کل آپ کو امام حسین علیہ السلام کو اپنا منہ دکھانا ہے. کم از کم اتنا تو خیال کرو, اگر اس قوم کے لیے کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے شیعوں کو نقصان نہیں پہنچاؤ. اپنے ہاتھ سے, اپنی زبان سے, اپنے قصور سے, اپنے کنڈکٹ سے, اپنے ذاتی مفادات کے تحت, خدا آپ کا ہم یوجنا سے ہو. حسین ابن علی آپ کے ہم یوجنا سے ہو. جناب زہرا آپ کی, آپ کے گھروں کی, آپ کے بچوں کی ہم یوجنا سے ہو. سلوات ہو اس زہرا کے اوپر جس کا بڑا گھر کر بلا میں مٹ گیا. حسین ابن علی جب دشتے بلا میں آئے تو اللہ اکبر پوری تیاری کے ساتھ انہوں نے حسین علیہ السلام پوری کلیئرٹی سے آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنا دین چھوڑ دیا تھا ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جو اسے کھلونا بنائے؟ پورا اہتمام اور انتظام تھا, پورا اہتمام کہ کوئی کھلاڑی اگر کھیلنا بھی چاہے تب بھی ہم نے ایسے تیار کر رکھے ہیں تو ہمارے اس دین کو بچائیں گے. ایک لفظ آپ مہم کربلا میں سنتے ہیں, حق. کربلا کو کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو, مانتا ہو یا نہ مانتا ہو, اسے پسند کرتا ہو یا نہ پسند کرتا ہو, کربلا کو حق کے علاوہ کسی اور لفظ نہیں پکارا جاتا. یہ حق کیا ہے عزیزو؟ پانچ کم از کم اصول ہیں دین کے, اسلام کے, مذہب کے, جو اول سے آخر تک آیا, آدم سے خاتم تک آیا. پہلا اصول دین مذہب کا یہ ہے, اس خدا کی خدائی پر یقین رکھو جو حقیقت میں خدا ہے. میں توحید کا فلسفہ نہیں بیان کیا, مختصر لفظوں میں آپ کو بتا دوں. اس نبی کی نبوت پر ایمان رکھو جو خدا کی طرف سے نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا گیا, اس عبادت کو بجا لاؤ جس عبادت کا, اس بندگی کا اس نے تمہیں حکم دیا, ان معاملات کو لوگوں کے ساتھ سلجھا لو جن معاملات کو سلجھائے رکھنے کا اس نے حکم دیا, اور اس آخرت پر اور اکاؤنٹیبلٹی پر یقین رکھو جس روز تم نے اتنا بھی نیکی کی ہوگی اس کی بھی باس پرس ہوگی, اتنی بھی برائی کی ہوگی اس کی بھی باس پرس ہوگی. اب یہ پانچ اصول ہیں, حقیقت میں پانچ بہت بڑے بڑے دریا ہیں, یہی حقیقت دین ہے. لیکن اگر ان کو سمیٹ کر ایک پوزے میں آپ بند کرنا چاہیں تو ایک چھوٹے سے لفظ میں یہ سارے اصول بند ہو سکتے ہیں. اس لفظ کو کہتے ہیں حق. کتاب منزلنا علیک الکتاب بالحق, سورہ یا کتاب کیا ہے؟ حق. پیغمبر کیا ہیں؟ لقد جاءت رسل ربنا بالحق, جتنے آئے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں کیا تھے؟ حق. آخری نبی کی نگاہ قد جاءت رسول بالحق, وہ جو آخری ہے حق, کتاب بھی حق, سارے نبی حق, آخری نبی حق. ملائکہ کے لیے کہا ما نزل الملائکۃ الا بالحق, ملائکہ کا نزول نہیں ہوا مگر حق. اللہ کے لیے کہا ویقول اللہ الحق, جو خدا نے کہا وہ حق ہے, خدا کی ولایت حق ہے. ذالک بان اللہ هو الحق, جسے تم خدا کہتے ہو وہ بھی ہے نہیں حق ہے. خدا بھی حق, سارے پیغمبر حق, آخری کتاب حق, فرشتے حق, قیامت حق, اور خدا حق. سارے اتنی بڑی بڑی فلاسفیز ایک لفظ میں سمٹ گئی, اسے کہتے ہیں حق. اور جب آپ نے اس حق کو بچانا چاہا اور باطل نکل کر آیا تو ایک فرض پر یہ اسپیکر لگ گیا جسے کہتے ہیں حق. اس فرض کو تعریف حسین ابن علی کے نام سے یاد کرتی
ہے.
کربلا مارے گئے حق اور باطل ہے, حسین مینارے حق ہیں. کوئی کربلا کے بارے میں ان دو لفظوں کے علاوہ کچھ نہیں کہتا اور نہ لکھتا اور نہ سمجھتا. یعنی وہ حق جو خدا ہے, وہ حق جو سارے نبی ہیں, وہ حق جو آخری پیغمبر ہے, وہ حق جو کتاب ہے, وہ حق جو وحی ہے, وہ حق جو فرشتہ ہے, وہ حق جو قیامت ہے, وہ سارا مجسم ہو گیا ایک حسین ابن علی کے اندر. افتخار عارف سے کسی نے کہا تاریخ لکھو دین کی, بتاؤ کیا؟ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ, میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں. فقط حسین خان اور کچھ نہیں، بس یہی نبی کی تعریف ہے، اس میں حسین کے یہی تعریف کتاب کی ہے، یہی تعریف رسول کی ہے، یہی تعریف فرشتے کی ہے، یہی تعریف قیامت کی ہے، یہی تاریخ عادل اور انصاف کی ہے، یہی تاریخ انسانیت کی ہے، یہی تاریخ فاطمہ کی لال ہمارے حسین علیہ السلام جب کربلا کے دشت کے لیے چلے تو آپ نے پورے راستے میں ایک بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا کہ جہاں آپ اپنے منشور کو اور کربلا کی کتاب کو کھول کھول کر لوگوں کو نہ پڑھاتے تھے۔ تین تقریریں آپ کی بہت مشہور ہیں، یہ وہ تین تقاریر ہیں جو لشکر ہور سے ملاقات کے بعد انہوں نے حسین علیہ السلام نے تقریریں خطاب کیے۔ جب ہور کے لشکر نے گھیر لیا نا حسین علیہ السلام کو، پھر پانی وانی آپ نے پلا دیا اور وہ بھی خاموشی اختیار کر گئے۔ نماز ظہر کی پہلا خطاب آپ نے نماز ظہر سے کہی اور اس خطاب میں آپ نے ارشاد فرمایا، کئی لوگوں تم نے اپنے آدمی اور اپنے حدود میرے پاس کیجیے، اور تم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس رہبری اور قیادت نہیں ہے، اگر آپ آ جائیں تو ہم آپ کی قیادت سے مجتمع ہو کر اپنے گلوں سے ظلم کے قلاوے نکال کر پھینک دیں، تو میں تمہارے بلانے پر آ پہنچا ہوں، اگر تم اپنے وعدے پر قائم ہو تو میری جان تمہاری جان کے ساتھ ہے، اور اگر تمہیں کوئی پسو پیش ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں واپس چلا جاؤں۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، پہلی چیز اس خطاب میں نام صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ امان نے آپ کو دعوت دی۔ دیکھو دوستو، تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں حسین، عوام کے سامنے بہت سارے اور لوگ ہیں لیکن عوام نے کسی کو دعوت نہیں دی۔ 12,000 کے 12,000 خط صرف امام حسین علیہ السلام کو آئے، ان میں ایک خط بھی کسی اور کو چلا جاتا تو وہ بھی مسلمانوں کی لیڈرشپ، انڈسپیوٹیڈ مذہبی لیڈرشپ میں شیئر ہولڈر بن جاتا، ایک خط بھی امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام کے طور پر اور مذہب کی سیاست کے اعتبار سے یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اگر کوئی عوام کا گروہ انہیں قیادت کے لیے بلائے تو آپ اسے منع نہ کریں۔ تیسری اہم بات کی آپ نے ارشاد فرمائی، واپس چلا جاتا ہوں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ واپس جانے کے لیے آئے تھے، بلکہ لوگوں کے واٹرز کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ واقعی کیا آپ کی تلواریں اور آپ کے ان کے قلب آپ کے ساتھ ہیں کہ فقط قلب آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات جو امام حسین علیہ السلام کے اس مارکے کے بارے میں اکثر دشمن قلم لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اہل کوفہ کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا، اور چونکہ انہوں نے آپ کے والد کو بھی دھوکہ دیا تھا اور آپ کے بھائی کو بھی دھوکہ دیا۔ یہ باتیں عوام کی کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں، امام کی کنزمپشن کے لیے نہیں ہوتی۔ امام عوام کے مشورے سے فیصلہ نہیں کرتا اور امام کا راستہ عوام منتخب نہیں کرتی، امام کا راستہ ڈیوائن ہوتا ہے، قدرت کی طرف سے مقرر کیا ہوتا ہے۔ اہل کوفہ کو برا کہنے سے پہلے ذرا سوچنا، اسی اہل کوفہ میں محکم تمار بھی تھے، اسی اہل کوفہ میں رشید ہجری بھی تھے، اسی اہل کوفہ سے حبیب نے مظاہر بھی لکھے، اور انہی اہل کوفہ سے تبابی اور ریپینٹر تھا کم از کم 4,000 کا لشکر نکل کر قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد اہل شام کے 50,000 لشکر سے ٹکرایا تھا۔ تاریخ میں کسی نے ایسی توبہ نہیں کی، ایسا احساس افسوس نہیں کیا جو ان ریپینٹرز نے، جو تبابین نے، جو جیلوں میں ابن زیاد نے بند کر دیے تھے، مسلم کے قتل سے پہلے ہی وہ 4,000-5,000 آدمی جو جیلوں میں بند تھا، قتل حسین کے بعد جب باہر نکلا تو تبابین کی وہ موومنٹ انہوں نے شروع کی، ریپینٹرز کی موومنٹ، 4,000-5,000 آدمی تھے اور انہوں نے اپنے پیروں میں پتھر باندھ لیے تھے لنگروں کی طرح، اور 50,000 کے لشکر سے لڑ پڑے تھے، اس لیے کہ ان میں سے کوئی زندہ واپس نہیں آنا چاہیے۔ उस दाग और बेशर्मी को जो उनके चेहरों पर लगी हुई थी, अहले कूफा ने दगा की, उसने इब्न अली को कत्ल करवा दिया, उस दाग को अपने खून से धोना चाहते थे। और ये आजादारी का जो पैटर्न पड़ा, ये वही रिपेंटर्स और तबाबीन ने जेलों से निकले, उस फरार बनाकर गुस्ल किया, कफन की तरह लिबास पहना, कब्र इमाम हुसैन अलैहि सलाम बनाए, और तीन रोज तक वो मातम बरपा किया जो शर्मिंदा लोगों का मातम होता है। और उसके बाद पहले शाम के मुकाबले की तरह कहां 5,000 आदमी और कहां 50,000 आदमी, तो कहते शायद चंद जख्मी 6 या 7 उनमें से बचे, बाकी सारे के सारे शर्मिंदगी का दाग मिटाते हुए खत्म हो गए। इसे कहते लेकर बना। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ये ना लिखो कि इमाम कूफे वालों का क्यों इतबार किया, और आपने ये सबक नहीं सीखा कि वह आपके बाप और आपके भाई दोनों से जहावादी कर चुके थे। इमाम को सारे सबक अजबर याद हैं, और इमाम को आवाम के इस तरह के मशवरों की जरूरत नहीं होती। उन्हें पता था जिस कूफे में जा रहे हैं उसी कूफे से खूने हुसैन का बदला भी लिया जाएगा, इसी कूफे से इबादुल्लाह ने चांदी काटा जाएगा, यही कूफा बनी उमैया की सल्तनत की बुनियादें हिला देगा। ये इमाम की निगाहें थी, आम इंसान की निगाहें नहीं थी। हुसैन के लश्कर में चंद अहबाब और दोस्त आपके हैं, मदीने से तो मुश्किल से 20 आदमी भी नहीं निकले थे आपके अहले खाना के अलावा, तो बाकी जितने थे वो सारे अहले कूफा ही थे। अहले कूफा ही जो आप पर जाने शादी करने के लिए जो छुप गए थे असले मुस्लिम के बारे में आने वाले वाकयात पर है, और इमाम का फैसला खुदा ही फैसला होता है, अवाम का फैसला नहीं होता। इस तकरीर के खत्म के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज ज़ुहर पढ़ी, और खुर के लश्कर में आपके पीछे नमाज ज़ुहर अदा की। इस नमाज ज़ुहर के बाद आपने एक तकरीर इरशाद फरमाई, उसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करूँ, वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है। उस तकरीर में आपने इरशाद फरमाया कि देखो हम अहले बैत मोहम्मद हैं, और हम तुम पर हाकिम हाकिमों से ज्यादा इस बात के हकदार हैं कि तुम हमारी हाकिमियत और हमारी रहबरी और क़यादत को तस्लीम करो। तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि हमें क़यादत और रहबरी के लिए आगे रखना और हमारी बात का सुनना तक्वाए इलाही है, और तुम अगर ये करोगे तो शायद खुदा तुमसे राजी हो जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि तुम पर कुछ जालिमों ने हुकूमत का ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हें अपने पंजे में कस लिया है। मैं हुसैन इब्न अली तुम्हारी इमदाद के लिए पहुंचा हूँ ताकि तुम्हें उस जुल्म और मुसीबत और बर्बरियत से बाहर निकाल सकूँ, लिहाजा तुम पर लाजिम है कि तुम अपनी फलाह के लिए मेरा साथ। इस तकरीर के बाद सफर जारी हो गया। मैं हुसैन इस्लाम मंजिल बैजा पर पहुंचे, और मंजिल बैजा पर आकर आपने आखिरी पोलिटिकल स्टेटमेंट दिया, और शान क्या थी, न्याम से दुल्फकार निकाल दिया। वही अंदाज था अमीर मोमिनीन ने जब खिलाफत आपके कंधों पर रख दी गई थी ना, जबरदस्ती जब रख दी गई थी सासा बिन सुहान के बोल पास, कि खिलाफत ने आपकी शान में इजाफा नहीं किया, आपने इस खिलाफत को कबूल करके उसकी शान में इजाफा किया। खिलाफत ने आपको नामी गिरामी नहीं बनाया, आपने इस खिलाफत को नामी और गिरामी बना दिया। खिलाफत ने आपकी इज्जत में इजाफा नहीं किया, आपने इस खिलाफत को इज्जत बख्श दी। खिलाफत ने आपके अंदर किसी बड़ाई का इजाफा नहीं किया, बल्कि खिलाफत ममनून हो कि आपने कबूल करके उसकी औकात बढ़ा दी। जब अमीर रोमनी ने खुतबा दिया, पहली तकरीर आपने की खिलाफत के बोझ को कंधे पर आने के बाद, तो आपका यही अंदाज था, आपने इंजाम से जुल्फकार निकाली, जमीन में गाड़ दी, और उसके बाद वो खुतबा दिया जिसे खुतबे अदालत कहते हैं, वो खुतबा जिसमें आपने उस निजाम का ऐलान किया جسے نظام میں عدل اور انصاف کرتے ہیں اور جس کے لیے 124,000 پیغمبر آئے, لوگوں کے دل اسی اور ڈر رہے تھے, یہ علی کی صدر کی بات کر رہے ہیں. اب حسین اس نظام کو جسے اسلام کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, محمد رسول اللہ کہتے ہیں, اس کو بچانے کے لیے آخری مارکہ لڑنے جا رہے ہیں. آپ نے بات کا وسیلہ اختیار کیا, نیام سے زلفقار نکالی, زمین میں گاڑی, قبضے تلوار پر ہاتھ رکھا اور وہ آخری پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیا, من رائی اور سلطان جائرن ناقصن لحد اللہ مخالفن لسنت رسول اللہ و یامل ابن عباد اللہ ہے بل اس نے برزمان. ارے اگر تم کسی سلطان جابر کو دیکھو جو خدا کی حدود کو توڑتا ہو, نبی کی شریعت کا مذاق اڑاتا ہو, عہد الہی کو پامال کرتا ہو, بندوں میں ظلم اور گناہ سے حکومت کرتا ہو, تو لازم ہے کہ تلوار سے اس کا مقابلہ کیا جائے. ہاں زہر ذوالفقار کا یہ علی کا بیٹا ہے, قتیل عرب کا بیٹا ہے. ارے ذرا آپ پیچھے پلٹ کر تو دیکھیے, کوئی لشکر آپ کے ساتھ نہیں, لڑنے والے آپ کے ساتھ نہیں, جوان نہیں, توپے نہیں, تلواریں نہیں, نیزے نہیں, اور قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھ کر اتنی بڑی بات کہ حسین بھی کہہ سکتے تھے, اس لیے حق کی بنائے لا الہ حسن حسین. یہ حق اور حسین جدا نہیں ہو سکتے, یہ حق خدا ہے, یہ حق نبی ہے, یہ حق کتاب ہے, یہ حق قیامت ہے, یہ حق فرشتہ ہے, اور یہی حق حسین ہے, یہی حق حسین ہے. حسین ابن علی نے اس منظر غزہ کے بعد آخری پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیا, خود سر چھپائے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی یہ تقریر سن رہا تھا. جب آپ نے تقریر کو ختم کر دیا تو آپ نے قریب کی ستایا اور اس نے کہا, فرزند رسول یہ جو کچھ آپ نے کہا آپ کا یہی مطلب ہے؟ سمجھدار آدمی تھا, آپ نے جو کہا آپ کا یہی مطلب ہے؟ آپ نے کہا ہاں, تو پھر میں آپ کو آپ کی جان کے بارے میں خدا یاد دلاتا ہوں, آپ قتل کر دیے جائیں گے. سمجھ گیا اس نے دہلی کیا کیا رہی کیا کیسا پہچانا, منزل دہلا سے بھی سمجھ گیا تھا کیا کہہ رہے ہیں. کہا خدا کی قسم آپ کا فکر بھی جائیں گے, جلال کے عالم شاہ فرمایا بل موت تفری, تو مجھے موت سے ڈر آتا ہے, اگر میں زندہ رہوں اور انسانوں کی آبرو کا تحفظ کروں تو یہ بھی میرے لیے اعزاز کی بات ہے, اور اگر میں ان کی جان اور آبرو کو بچاتے ہوئے اپنی جان دے دوں تو یہ بھی میرے لیے بہت بڑی عظمت کی بات ہے. اللہ اکبر, آج بھی حسین کا دیا ہوا سر میری اور آپ کی انسانیت کو بچائے ہوئے ہے. مجھ میں اور آپ میں وہی خون گرمی پیدا کرتا ہے جو رگے گردنے حسین سے نکلا, ہم میں اور آپ میں اور تاریخ کے ہر مظلوم میں 61 ہجری کے بعد جو حوصلہ پیدا ہوا ظالم کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونے, اس کا مقابلہ کرنے, اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کا یہ فقط صدقہ ہے اس خون حسین کا کہ جس کے مقابلے میں آج تک کی شاہی اور ڈکٹیٹر پیر کانپتے ہیں, اپنے جواب دے جاتی ہیں اور بدترین جاہلیت پر اتر آتے ہیں. آپ کی کبھی سمجھ میں آیا کہ بم بلاسٹ کرنا, یہ ٹارگٹ کلنگ کرنا, یہ جلوسوں پر فائرنگ کرنا, یہ غداروں کو وہاں سے کھاد اتارنا, یہ جتھوں کے جتھے حسین ابن علی کے ماننے والوں اور انہیں قتل کرنا, یہ کس خوف کی علامت ہے؟ یہ اس خوف کی علامت ہے جو ظالم اس پونے حسین نے اپنے لیے پاتا ہے کہ اگر اسے پنپنے دیا, اس فکر کو پنپنے دیا, انہیں خوف سے آزاد کر دیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ یہ تاریخ کا سفر ہے اور ہم بھی اس سفر میں حسین کے پرچم کو اٹھا کر چلتے چلے جا رہے ہیں. میں نے کم از کم 17 سال کی اس پاکستان کی تاریخ میں ایک بھی دن ایسا نہیں دیکھا, چاہے وہ عراق کی تاریخ ہو, وہ ایران کی تاریخ ہو, وہ لبنان کی تاریخ ہو, وہ سعودی عرب کی تاریخ ہو, وہ پاکستان کی تاریخ ہو, کہ کسی شیعہ کھڑانے نے اپنے گھر سے مقتول کے اٹھتے ہوئے کہا یہاں سے میں شیعہ نہیں ہوں, بلکہ زور سے کہا میرے مقتول کا پرسہ دینے کے لیے میرے گھر میں مجلس حسین ہے. اور وہ کتنی آپ کی خدمت کرتی ہیں, کبھی تبرک بانٹتی ہیں, کبھی پانی پلاتی ہیں, کبھی شربت دیتی ہیں, ایسے کہا انہوں نے آپ سے ہم شیعہ نہیں ہیں. ہماری زندگی اور ہماری موت, ہمارے دن اور ہمارے رات, ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں زمانہ زندہ رہے گا. اور حسین ابن علی ہر روز اور ہر شام آپ پر زمانہ سلام کرتا رہے گا. آپ پر ہماری جانے قربان, ہم کمزور لوگ ہیں, دھوکے باز لوگ ہیں, وعدہ خلاف لوگ ہیں, چھوٹی عقلوں کے گودے لوگ ہیں, باتیں کرنے میں ماہر ہیں, عمل کے وقت میں ہم بھاگ جانے والے لوگ ہیں. آپ ہماری حوصلوں اور ہمتوں کو بڑھا دیں, آپ ہمارے دل کو تقویت دے دیں, آپ ہمارے معاملات کو درست کر دیں, آپ ہمارے سروں پر اپنی والدہ کی چادر ڈال دیں. ہم سے مسائل دنیا اٹھائے نہیں جاتے, حوصلہ ہمارے اندر بڑا ہے, حوصلہ ہمارے اندر بڑا ہے, لیکن ہمارے پہل کام جاتے ہیں. ہم کمزور انسان ہیں, ہم آپ کے اس دامن کو پکڑے پکڑے اگلے سفر کو طے کرنا چاہتے ہیں. بس ایسی آزمائشیں نہ پڑیں جہاں ہمارے پیر جھک جائیں, ایسی مصیبتیں نہ آئیں جہاں ہمارے قدم درمرا جائیں. مسلم علی یہ کربلا یہ دشتہ ہے. امام نے آخری تقریر کی, حضور نے کہا آپ کا ذکر دیے جائیں گے بل موت تخبری, تو مجھے موت سے ڈراتا ہے. حسین ابن علی کی آخری تقریر ختم ہو گئی, آپ مشق بلا میں اتر آئے. دوسری محرم چاند آپ نے راہ سفر میں دیکھا, دوسری محرم کو کربلا اترے, خیمے سرات کے کنارے لگا دیے گئے, چوتھی محرم سے فوجیں جمع ہونے لگی, ساتویں محرم سے حسین ابن علی پر پانی بند ہو گیا. محرم سے پانی بند ہو گیا اور غور کا وہ خطاب لشکر عزیز سے وہ فرات مچھلی کے پیٹ کی طرح چمک رہا ہے. ہر چرن پرن چوپایا اور انسان سیراب ہو رہے ہیں, لیکن نہ پانی پیے تو نبی کا بیٹا اس سے پانی نہیں پی سکتا. اللہ اکبر. نبی محرم کو امام حسین علیہ السلام نے خیموں کو قریب قریب کر دیا, سارے خیموں کی جنابیں ایک دوسرے کے اندر ڈال دی تاکہ کوئی پشت سے حملہ نہ کر سکے, قریب آ جائیں, پیچھے سے خندق کھود دی, اس کے اندر سوکھے ہوئی جھاڑیاں ڈال کر آگ لگا دی تاکہ پشت کا معاملہ ذرا محفوظ ہو جائے اور کوئی پشت سے حملہ نہ کرے. ادھر سے آیا شمر اور آواز کے حسین, دنیا میں آپ نے اپنے لیے آگ جلالی. اللہ اکبر. یہ جملہ وہ صابر حسین, وہ شہید حسین, نبی زادہ حسین, آپ نے اس تحمل سے وہ جملہ سنا ہوگا, تم سارے پانی پینے والے مر گئے اور وہ پیاسا رہ جانے والا قیامت تک کے لیے زندہ, قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا. اللہ اکبر. وہ آپ اپنے اصحاب کو جمع کرنا اور ان سے کہنا کہ تم چلے جاؤ, رات کی تاریخی سے فائدہ اٹھاؤ. جب کوئی نہیں گیا, جب چراغ دوبارہ جل گیا, پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو تھاما اور ان کو ساتھ دیا اور اس کے بعد میدان قتال میں آئے اور پھر حسین ابن علی نے ایک ایک شہید کو اس کا مقام قبر دکھایا اور کہا یہاں تم بھی رہو گے, یہاں تمہارے بازو کٹیں گے, یہاں تمہیں گرز لگے گا, یہاں تمہارے چھینے بچی لگے گی اور آپ کے کے ساتھ ساتھ آپ کے بچپن کے دوست پورے حبیب ابن مظاہر چل رہے تھے. جب حبیب کو نشان قبر دکھایا تو کہا حبیب تمہارے قبر کی بڑی خصوصیت ہے. کہا مولا وہ کیا خصوصیت ہے؟ عجیب شوق کالم ہے مجاہدوں اور شہیدوں کے, عجیب شوق کالم. مولا وہ کیا خصوصیت ہے؟ کہا تمہاری قبر تو ہماری قبر کے راستے میں پڑتی ہے, تمہاری قبر تو ہماری قبر کے راستے میں پڑتی ہے. جو آنے والا میرے مرکز پر آئے گا یا حبیب سلام کہتا ہوا آئے گا, اور جب پلٹ کر واپس جائے گا تو اے حبیب ان کو سلام کرتا ہوا جائے گا. ہائے کیا شان ہے حسین کے اس دوست کی کہ مرکز بھی امام حسین علیہ السلام کے قدم گاہ پر ہے, کہ جاتے ہوئے جاؤ تو حسین کے دوست سے ملاقات کرتے ہوئے جاؤ, اور جب واپس پلٹو تو حسین کے دوست کا شکریہ ادا کرو. اسے کہتے ہیں دنیا کی دوستی وہ دوستی جو آخرت کی دوستی میں تبدیل ہو گئی. حسین ابن علی نے نشان قبر دکھا دیے وہ رات جسے عاشور کی رات کہتے ہیں. ارے رباب اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, تو میں لیلا اپنے علی اکبر کو دیکھ رہی ہیں. جناب ام کلثوم جناب عباس کو نظر بھر بھر کے دیکھ رہی ہیں. ہائے جناب زینب اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہی ہیں. حسین ابن علی کبھی عیسیٰ کے خیموں میں, کبھی اقربا کے خیموں میں, کبھی دوستوں کے خیموں میں, کبھی ہتھیار بنانے والوں کے خیموں میں رات تلاوت میں گزری, نمازوں میں گزری, پیاسے بچوں کی ہلکی ہلکی رونے کی سناؤں میں گزری, اور پھر وہ صبح عاشور اللہ اکبر حسین ابن علی پر طلوع ہوئی. ارے سارے شہید ہو گئے. پہلا اقتباس بلند کیا حل میں نصر کیا سننا, علی اکبر جھولے سے گرے, جناب حسین علیہ السلام میدان میں اٹھایا, اور اس کے بعد علی اکبر کو بہت تیر مارا گیا جو عربوں کی جنگ میں انسانوں کو مارنے کے لیے ممنوع تھا, اسے فقط اونٹوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. وہ بڑا سہ پہلو تیر وہ ننھے علی اکبر کو لگایا گیا. ہائے ہاتھ میں لاش علی اکبر ہے, اور حسین ابن علی کبھی سننے کی طرف جاتے ہیں اور کبھی پلٹ کر آتے ہیں, کبھی جاتے ہیں اور کبھی پلٹ کر آتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں تک کہ آپ نے اس لاش پر ہاتھ دامن کو ڈال دیا, خیمے میں داخل ہوئے, جناب رباب منتظر تھی. آپ نے ماں کو بچہ دینے کی بجائے پوچھا رباب ہم ایمان لیں؟ کہا ہاں. بس یہ کہتا رکھتا میرا من کو تھا ماں نے زخمی شہید بچہ دیکھا. اب حسین ابن علی کے ساتھ بہنیں ہیں, رباب ہیں, بیٹیاں ہیں, اور پشت خیمہ ہے. زلفقار سے قبر کھودی, ننھے علی اکبر کو اس میں سلا دیا. اس کے بعد حسین ابن علی خیمہ گاہ میں تشریف لائے اور بہن سے کہا بہن ایک پرانا کرتا تو لے آؤ. بہن پرانا کرتا تو لے آؤ. حسین دو سیدھا لباس مانگے, سمجھ لو وقت شہادت آ گیا. بہن کرتا لے آئی, امام حسین علیہ السلام نے اسے اور پھاڑا اور کیا کیا. اس کے بعد دیرے جانا اس کرتے کو پہن لیا. جب بندے قبا باندھ رہے تھے بہن آگے بڑھی اور گلے کو چوم لیا. بہن آپ نے گلا چوما؟ کہا ہاں ماں کی وصیت. مادر گرامی نے ارشاد فرمایا تھا جب حسین زیر جامع کفن پہن لے غالب میری طرف سے میرے لال کے گلے کو بوسا دینا. اچھا بی اپنے بازو کو سیدا ہٹاؤ. یہ کہہ کر بازو کو بوسا دیا تو بھیا نے کیا کیا؟ کہا بابا کی وصیت ان بازو میں رسی بنے گی. اللہ
دو قطار میں
کتنیاں دو قطار میں کھڑی ہو گئی، کوئی شکایت نہیں کرتی، مولا میرا یہ بر، کوئی نہیں کہتا مولا میرا قاسم، کوئی نہیں کہتا مولا میرے بچے میرا شوہر، سب امام کو رخصت کر دیں گے کھڑے ہوئے بھگتنے کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ تمہارا حامی اور ناصر ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک ایک بیوی کا نام لے کر اسے خدا پہ کہا، بہنوں میں خوش ہوں تم پر میرا سلام ہو، بھابھی میں خدا تم پر میرا سلام ہو، دادے حبیب تم پر میرا سلام ہو، میری بیٹی فاطمہ تم پر میرا سلام ہو، ماں کی سردا اما فضا تم پر میرا سلام ہو۔ اللہ اکبر، ساروں کو رخصت کیا، سب کو سلام کیا، اور اس کے بعد دروازے تک پہنچ گئے، خیمے کا پردہ پکڑے بہن کھڑی تھی، بہن نے پردہ اٹھایا، حسین اس گلی کو باہر نکالا، اور بہن ہے اور حسین ہے، خیمہ ہے اور حسین ہے، دائیں اور بائیں دیکھا، یمین و یسار دیکھا، کل تک سواری کے لانے والے جانسار تھے، عباس تھے، علی اکبر تھے، قاسم تھے، اور محمد تھے، حبیب تھے، اب کوئی سواری کا لانے والا نہیں۔ حسین نے عالم اللہ چاہتی نے دائیں اور بائیں دیکھا، دیکھا بہن نے جام فرق پکڑ کر آرمی آئے، ہائے زینب، تیروں کا لگنا تھا، رضا بے قضائے ہی تسلیمن بامرے، انہا